ارواحی جزوی کا ڈیمانسٹریشن ہوا تھا کہ کس طرح نفس کلی سے یا روحی کلی سے یا روحی اعظم سے نفوسی جزوی دنیا میں آئیے اور کس طرح نفوسی جزوی میں سے ہر ایک کی انا وہاں باقی رہی اور پھر کس طرح نفوسی جزوی سے واپس نفس کلی کے ساتھ رابطہ ہوا اور اس کے علاوہ کس طرح نفوس کے آپس میں رابطہ ہوتا ہے اور کس طرح ایک میں سب ہوتے ہیں، اس کا ڈیمانسٹریشن پانی کے ایک بڑے ظرف سے اور کچھ چھوٹے چھوٹے پیالوں سے کیا گیا تھا، لیکن اس میں سمجھانے کے باوجود ایک کمی یہ تھی کہ ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جب نفوسی جزوی نفس کلی میں فنا ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی انفرادیت اس میں باقی رہتی ہے یا یہ کہ یہ بالکل مٹ جاتے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. آج یہ کچھ غلہ ہے یعنی مسور، اور اس سے جو ڈیمانسٹریشن کیا جائے گا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک انسان ہر جگہ پر موجود ہے، یعنی اصل میں بھی ہے نفس کلی میں اور اپنی ذات میں بھی ہے اور دوسروں میں بھی اس کی نمائندگی ہے، اور اس اعتبار سے روح کو بسیط کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کا پھیلاؤ ہے، اور روح انگریزی ایک لفظ میں اومنی پریزنٹ ہے. حالانکہ آپ کے نزدیک اومنی پریزنٹ خدا کے لیے کہا جاتا تھا یعنی ہر جا حاضر، لیکن خدا کے لیے یہ کوئی بڑی صفت نہیں ہے. خدا کے لیے سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے کہ وہ چیز اور وہ مخلوق اومنی پریزنٹ ہو سکتی ہے. تو اس سے خدا کی صفت اور زیادہ بلند نظر آتی ہے. اب آپ کے سامنے ہمارے اسکالرز ڈیمانسٹریشن کریں گے، اور جو کل سے جو کل ہے اس سے روحیں کس طرح آئیں اور پھر واپس کل کے ساتھ ان کا کس طرح سے رابطہ ہوا، اور پھر ان روحوں کے آپس میں کیسے رابطہ ہے، اس کا ڈیمانسٹریشن کریں گے. اور آپ اس کو نوٹ کرنا اپنے ذہن و خاطر میں و تصور میں، اور کبھی بھول نہ جانا. مہربانی.
عزیز ساتھیوں، ورلڈ آف ریسرچ میں کہا جاتا ہے کہ روح پر تحقیق نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ ہے، دیکھی نہیں جا سکتی ہے، لہذا اس کے بارے میں کس طرح بتایا جائے. لیکن روحانیت کو ایکسپیریمنٹلی یا سائنٹیفک وے میں جو پریزنٹ کر سکتا ہے اور جس مذہب میں ہو سکتا ہے، وہ وہی مذہب ہے کہ جس کی بنیاد روحانیت پر ہے. اور یقیناً جس نے روح کو دیکھا ہو وہ ایکسپیریمنٹلی دوبارہ پیش کر سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن نے جب لا آف گریویٹی معلوم کیا اس کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ وہ لوگوں کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کریں. ہر شخص نیوٹن کی طرح ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتا ہے. اس وقت آپ کے سامنے جو یہ برتن ہیں اور جو یہ سارے پاٹس رکھے ہوئے ہیں، یہ سمبولک یا تشبیہی ہیں. یہ جو بڑا برتن ہے یہ نفس کل کی علامت ہے یا خدا کے نور کی علامت ہے، جو روحوں کا سرچشمہ ہے اس کی علامت ہے. وہاں ہمارے روح کے ذرات سب اصل میں وہاں پر سب جمع ہیں. لیکن ایک ذریعے سے اب یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ منتقل ہوئے. یہ اس کی مثال ہوگی کہ روح کے بڑے سمندر سے مختلف عوالم شخصی کے اندر روح کے ذرات آ جاتے ہیں. اس میں سے ہر ذرے یعنی ہر دال جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اس کی اپنی انفرادیت ہے، اور وہ نفس کلی سے نکل کر مختلف ابدان یا عوالم شخصی سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. کلی کی طرف سے یہ آرڈر ہے کیونکہ میرے پاس بہت سے زراعت ہیں, لہذا زیادہ زراعت سے فائدہ اٹھائیں. سر نے کل بتایا, کل ہم پانی سے یہ جب ایکسپیریمنٹ دیکھ رہے تھے تو ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ کس طرح ہر ذرے کی خودی باقی ہے, کیونکہ پانی کا ایک ہی کلر ہے. لیکن اس میں ہم اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جا کر بھی اس کی انفرادیت جو ہے نفس کلی کے اندر جا کر برقرار رہے گی. اب ہم ایکسپیریمنٹ کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اوالے میں شخصی سے, یعنی ان چھوٹے چھوٹے برتنوں سے اس بڑے برتن کے اندر تھوڑے تھوڑے ذرات یا دال کے جو دانے ہیں وہ جائیں گے. اس سے یہ مطلب ہوگا کہ ہمارا دوبارہ کانٹیکٹ جو ہے وہ نفس کلی سے ہو رہا ہے. نفس کلی یہاں تو دال کے دانوں میں کمی آئی, تھوڑی سی پلیٹ ہمیں خالی لگی, لیکن وہاں وہ خالی نہیں ہوتا ہے برتن. نفس کلی جب روح کے ذرات چھوٹے چھوٹے عوالم شخصی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تب یہ بڑا برتن خالی نہیں ہوتا ہے. یہ مادیت کی مثال ہے اور روحانیت کی بات کچھ اور ہے. یہاں جو جسم کی بات ہوئی تو وہاں مکان اور جسم کی بات ہے, لیکن جہاں اب نفس واحدہ کی بات ہے, نفس کلی کی بات ہے, وہاں روح کے ذرات عالم اور میں اسی طرح برقرار رہتے ہیں, لیکن ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. جس طرح سورج کی کرنیں سورج میں برقرار رہتے ہوئے ان کے شیڈز, ان کی کرنیں جو ہیں زمین تک آتی ہیں.
روحوں کے آپس میں رابطہ ہوتا ہے, یہ مرحلہ آتا ہے. اس کو یاسمین ریپیٹ کریں گی اور روبینہ اور عشرت جو ہے اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کریں. جی,
مولا علی دیوان میں فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے, حالانکہ تجھ میں عالم اکبر سمایا ہوا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر شخص بحد قوت ذرات کی کائنات ہے, یعنی عالم ذر ہے, اور اسی کا نام عالم شخصی ہے. جب وہ عالم شخصی میں تمام ذرات کا مالک ہے تو دوسرے جتنے اجسام ہیں ان میں موجود ارواح اس کے اندر بھی ہے. حالانکہ کائنات کی ہر شے اپنی جگہ پر ہے مادی طور پر, لیکن اس کی ایک علمی اور روحانی حیثیت یا اس کی روح جو ہے اس کے اندر بحد قوت ہے, جبکہ انسان کامل کے اندر وہ بحد فعل موجود ہے. لیکن جب کسی عالم شخصی پر انفرادی قیامت برپا ہوتی ہے تو وہ اس وقت اس کا مظاہرہ کرتا ہے, کیونکہ اس کی اپنی ذاتی جو روحیں ہیں وہ تو اس کے اپنے اندر ہے, جس کو قرآن نے چونٹیوں کی وادی کہا ہے. لیکن جب اس کی انفرادی قیامت برپا ہو جاتی ہے تو اس میں مزید تین قسم کی ارواح داخل ہو جاتی ہے, اور اس کو وہ دیکھتا ہے. اور وہ تین قسم کی ارواح جو ہیں ان میں پہلی قسم کی ہوتی ہے جنی لشکر, دوسرے انسی لشکر ہیں, اور تیسرے جو ہے پرندوں یعنی ملائکہ کی ارواح. تو یہ وہ خود اس کا مظاہرہ کرتا ہے عملی طور پر, لیکن اس کے لیے جو ہے شرط یہ ہے کہ وہ امام زمان کی فرمانبرداری کرے اور اس سے محبت کے توسط کے ذریعے اس بادشاہی کو حاصل کرے, جیسا کہ انسان کامل جو ہے اس کے اندر پوری کائنات لپٹی ہوئی ہے علمی اور روحانی طور پر. لیکن ایک مومن جو ہے اس کے اندر بحد قوت ہے, اور بحد فعل اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کی اپنی روحانی قیامت برپا ہو جائے. تو یہاں جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر بدن, یا یہاں پر جو پیالہ دکھایا گیا ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے, ایک عالم شخصی ہے جس کے اندر نفس کلی سے روح ہے, لیکن اس کی اپنی روح ہر دوسرے جسم میں بھی ہے, دوسرے عالم شخصی میں بھی ہے, اور تمام عوالم شخصی جو ہیں ان کی روحیں بھی اس کے اپنے اندر بھی ہے. کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک عالم شخصی کی ذرات اروا جو ہے دوسرے کے اندر بھی موجود ہے. اس طرح ہر پیالے کے اندر جتنی اروا ہیں وہ دوسرے میں بھی ہے اور دوسرے کی اروا تمام کے اندر ہے. تو ہر ایک کی روحیں تمام کے اندر موجود ہے. اسی معنی میں مولا علی نے فرمایا تھا کہ کیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے جبکہ تیرے اندر عالم اکبر سمویا ہوا ہے. تو ذرات کی شکل میں پوری کائنات بحد قوت ہمارے اندر ہے. اب صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ امام زمان سے رابطہ قائم کیا جائے, ان سے محبت کے توسط سے اس بادشاہی کو حاصل کیا جائے, اور یہی بادشاہی جو ایک امام روحانی اور علمی طور پر پوری کائنات پر کر رہا ہے وہ ایک بندہ مومن بھی اپنے عالم شخصی میں اس بادشاہی کو حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے کہ ہم مومن کو دنیا میں روحانی بادشاہی دیں گے, کیونکہ ظاہری بادشاہت کی بات نہیں ہے یہاں پر. اگر ظاہری بادشاہت کی بات ہے تو ایسے بہت سارے مومنین دنیا سے چلے گئے لیکن اس کی بادشاہت کہاں تھی, کوئی بادشاہت نہیں حاصل ہوئی. یہاں جو ہے روحانی بادشاہت کی بات ہے کہ وہ اپنے عالم شخصی میں تمام ذرات پر بادشاہت کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے امام کی اطاعت اور فرمان برداری بہت ہی ضروری ہے.
گزارش درمیان میں میں یہ کروں گا کہ نفوسی جزوی سے نفس کلی کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے اس کو بھی ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں تمام پیالوں میں سے ایک ایک یا دو دو دانے جو ہیں وہ بڑے برتن میں ڈال دیے جائیں. یہ ہے نفوس جزوی سے نفس کل کے ساتھ رابطہ, یہ ہے نفوس جزوی سے نفس کل کے ساتھ رابطہ. اب ایک نئی بات آپ کو بتائیں گے جو کل نہیں بتائی گئی تھی, وہ یہ کہ ہر ظرف اپنی جگہ پر رہے گا لیکن ایک ظرف کو اس چیز کی علامت قرار دیں گے. ایک ظرف کو گویا کسی ایک پر انفرادی قیامت برپا ہو رہی ہے تو اس سے کا ہم ڈیمانسٹریشن کریں گے. ایک ظرف کو نامزد کریں, اس کو ذرا اس طرف کریں. فرض کریں کہ یہ ایک شخص ہے, حدود دین میں سے کوئی ہے, اس کی ذاتی قیامت برپا ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے تو آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے کچھ دانے جو ہیں بڑے ظرف ڈال دیں سب سے پہلے. اب اس شخص پر قیامت گزر رہی ہے, باقی برتنوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے باقی ظروف کو, تو ہر ایک ظرف سے کچھ دانے اس میں ڈالیں جس پر کہ قیامت گزر رہی ہے, سب سے ڈالنا. اب باقی نفوس اپنی جگہ پر ہیں, ایک نفس یعنی ایک جان ایسی ہے, ایک روح ایسی ہے کہ جس پر ذاتی یا انفرادی قیامت برپا ہو رہی ہے, تو یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں, صرف وہ جو نفس کلی ہے اس کو معلوم ہے, اور پھر اس کو خود کو معلوم ہے جس پر کہ قیامت گزر رہی ہے. اب یہ اجتماعی قیامت بھی ہے اور انفرادی قیامت بھی ہے. انفرادی قیامت اس معنی میں کہ بس اس شخص کے اندر جس کی علامت یہ پیالہ ہے اس کے اندر قیامت برپا ہو رہی ہے, اور اجتماعی اس لیے کہ اس میں سب کی نمائندگی ہے. آپ نے دیکھا کہ روح کے ذرات اس میں آ گئے ہیں. فرض کر لے کہ اسرافیل نے سور پھونکا اور اس کے ساتھ غیر شعوری طور پر سب سے کچھ ذرات اس شخص میں یا حدود دین میں سے اس حد میں کچھ روحیں ریپریزنٹ کرنے کے لیے, ریپریزنٹیشن کرنے کے لیے کچھ ذرات آ گئی ہے. تو اب قیامت, اس قیامت کو قرآن میں کلی قیامت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے, اور اس قیامت کو ذاتی یا انفرادی قیامت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے. دونوں باتیں صحیح ہے. اب لوگ ریئلائز نہیں کر سکتے ہیں, پتہ نہیں چلا سکتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی, اور قیامت ہر بار ہوتی جاتی ہے, اور خدا نے جو وعدے کیے ہیں لوگوں سے اور لوگوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن ان کی اس انا کو معلوم نہیں جو ان کی شخصیت میں ہے, لیکن اس انا کو, اس ذرے کو معلوم ہے, اور اس کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھا آپ نے کنارے پر جو پیالہ ہے اس میں تمام پیالوں کی نمائندگی ہو گئی ہے, اور تمام سے روحیں یا ذراتی روحیں اس میں آ گئے ہیں. تو یہ عجیب و غریب واقعہ ہے, قیامت کا واقعہ, حالانکہ خود زمانہ آدم سے قیامت ہوتی چلی آئی ہے, اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ بس مستقبل میں قیامت ہو ہی جائے گی, اور جس کی وجہ سے لوگوں کے خیالات اور نظریات کی وجہ سے قرآن کے ترجمے پر بھی اثر پڑا, تفسیر پر بھی اثر پڑا ہے, کیونکہ قرآن کا ترجمہ لوگوں کے نظریہ اور ان کے عقیدہ کے مطابق ہوتا ہے, اور قرآن میں عربی میں ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو مضارع کہا جاتا ہے, کہ ان الفاظ میں حال کے معنی بھی ہیں اور مستقبل کے معنی بھی ہیں, اور خدا نے قیامت کے بارے میں مضارع کے الفاظ استعمال کیے ہیں بسا اوقات. تو لوگ حال کو, حال کے طور پر ان الفاظ کو استعمال نہیں کرتے ہیں, بلکہ مستقبل کے طور پر ان کو استعمال کر کے کہتے ہیں قیامت ہوگی, قیامت آئے گی, اور ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے, اور ایسی بات ہونے والی ہے. اس طرح میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی عالم قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو اس ترجمے میں اس کے ذاتی عقیدے اور نظریے کا دخل ہوتا ہے, جو کچھ وہ جانتا ہے اس کے مطابق ترجمہ کرتا ہے, اور اس لیے آج یہ ترجمہ اور ترجمہ میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. لیکن اگر ان ظاہری چیزوں سے ہٹ کر کوئی ترجمہ کرے تو وہ ترجمہ بڑا عجیب و غریب بھی ہوگا. بہرحال قیامت کوئی مستقبل کی چیز نہیں ہے, وہ ایک روحانی ترقی کا نام ہے, اور روحانی ترقی ہر پیغمبر کی ہوتی ہے, ہر امام کی ہوتی ہے, اور امام کے بعد کے درجات کی بھی روحانی ترقی ہوتی ہے, اور اس روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ قیامت برپا ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی یہ بات مخفی ہی رہتی ہے, اس لیے کہ قیامت کی باتوں کو ظاہر کرنے سے پھر شریعت پر اثر پڑتا ہے, اور شریعت کو ایک زمانے تک بحال رکھنے کا حکم ہے. لہذا بزرگوں نے, بزرگان دین نے ایسے بیدوں کو ظاہر نہیں کیا کہ جن کے ظاہر کرنے سے شریعت پر اثر پڑ سکتی تھی, لہذا انہوں نے احتیاط سے کام کیا. لیکن اگر یہ مانا جائے کہ اب دور قیامت ہے, اور قیامت بالکل ظاہری لحاظ سے بھی ایک بھرپور قیامت کا وقت آ چکا ہے, تو ایسے میں شاید قیامت کے کچھ بیدوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے, اور اگر ایسے میں بھی ایسے بیدوں کو ظاہر نہیں کیا گیا تو پھر لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن نے جو کچھ وعدہ کیا وہ معلوم نہیں کب پورا ہوگا وغیرہ. اس کے لیے آپ نے دیکھا انفرادی قیامت کی ایک مثال, اور یہ بھی دیکھا کہ مسور کے ان دانوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح کے اندر جتنے ذرات ہیں ان میں سے ہر ذرہ بجائے خود ایک انفرادیت ایک انڈیویجولیٹی رکھتا ہے. ہر ذرہ اس میں ایک دنیا ہے ایک کائنات ہے. تو اب میرے خیال میں شنا سے گزارش کریں گے کہ وہ جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سنا اس کو اپنے لفظوں میں ذرا بیان کریں اور اس کے بعد شاید کوئی سوال ہو.
کسی اعلیٰ روحانی مثال کو سمجھانے کے لیے مادی چیزوں کا سہارا لے کر بات کو واضح کرنے کا یہ طریقہ ایک سائنسی طریقہ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی وضاحت سے بات ہماری سمجھ میں آئی کہ روحوں کا ایک سمندر ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ظرف ہیں ظروف ہیں جو ہمارا اپنا جسم ہے. اسی روح کے سمندر سے روح آتی ہے اور ان ظروف میں سما جاتی ہے. لیکن یہ تو مادی چیز تھی, یہاں سے اٹھائی اور یہاں پر آ کر یہاں سے الگ ہو گئی. لیکن جیسے شاہدہ بہن نے ایکسپلین کیا کہ روحانی صورت میں اس کا ایک تعلق یہاں رہتا ہے, اس کا ایک سرا یہاں آتا ہے ایک تعلق یہاں رہتا ہے, اور جب وہ لوٹتی ہے تو یہاں سے اٹھ کر یہاں آ کر گرتی نہیں بلکہ اپنے شعور میں اتنا پیچھے جاتی ہے کہ اپنے اصل مقام تک لوٹ جاتی ہے, اپنے ذہن میں اپنی ذات میں اتنا پیچھے کی طرف سفر کرتی ہے علم کی صورت میں کہ وہ اپنے اس اصل کی طرف آ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی بہت ہی عمدہ بات ہوئی کہ ہر انسان میں دوسرے تمام انسان کی ارواح ہیں, کیونکہ اگر یہاں سے ایک آدمی کا تعلق ہے دوسرے کا بھی یہیں سے تعلق ہے تیسرے کا بھی یہیں سے تعلق ہے. ہر جز میں کل کی ایک عکاسی ہے, اگر اس جز میں اس کل کی عکاسی ہے تو پھر جتنے الگ الگ اجزاء ہیں ان تمام کی ایک عکاسی اس میں ہونی چاہیے, ان تمام کی ایک نمائندگی اس میں ہونی چاہیے. اس لیے جتنے الگ الگ ظروف ہیں ان کا مثال جس طرح ایک ایک دانہ اس دانے میں ایک ایک ظرف میں رکھا جائے کہ ہر روح کا ایک ذرہ دوسری روح کے اندر ہے, یعنی میری روح میں آپ تمام کی, آپ کی روح میں ہم تمام کی, اس طرح ہر انسان میں دوسری تمام روحیں جو ہیں وہ داخل و شامل ہیں. آخراً جو انفرادی قیامت کی بات بتائی گئی بہت ہی عمدہ بات ہے اور بہت اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئی کہ کسی ایک ظرف میں یہ روح, یہ قیامت اجتماعی اور انفرادی دو طرح کی ہے. انفرادی اس لیے کہ وہ ایک ظرف پر واقع ہوئی ہے, اور اجتماعی اس لیے کہ اس میں تمام ظروف کی روحیں اس سے اپروچ کریں گی اور نفس کل گویا پورا اس سے اپروچ کرے گا, اور اس کے بعد ان ظروف کو پتہ نہیں چلے گا کہ کسی اور جگہ ان کے ظرف سے روح کا ایک ذرہ گیا ہے. لیکن جس روح پر یہ قیامت واقع ہو رہی ہے اس کو پتا ہے کہ پورے کائنات کی روحیں اس وقت اس کی ذات کے اندر آ گئی ہیں, اور کائنات پورے کائنات کی روحیں اس کی ذات کے اندر آ جائیں گی, اس کا ایک ایسا روحانی سانچہ بن جائے گا کہ بار بار کائنات کی روحیں اسی ظرف میں ڈال کر اس کی بے شمار کاپیاں بنا کر کائنات میں بکھیر دیا جائے گا, یعنی اس کو آفاقی بنا دیا جائے گا. اب وہ ظرف اپنی جگہ پر انفرادی بھی ہے لیکن اپنی سمجھ اپنے کانشیسنیس اور اپنے روحانی پاور کے طور پر وہ بیک وقت آفاقی اور اومنی پریزنٹ بھی ہے کہ وہ اپنے ظرف میں بھی ہے اور ہر جگہ پر بھی ہے. تو اس طرح سے روح کے کل اور اس کے بعد اس کا اجزاء میں منتقل ہونا, لیکن ان اجزاء کا اپنے کل سے ایک مستقل تعلق رکھنا اور ہر جز کے اندر پورے کل کی نمائندگی ہونا, یہ چند ایسی باتیں ہیں جو کہ روحانی طور پر بہت سارے, علمی طور پر بہت سارے سوالات کو ختم کر دیتی ہیں اور روحانی تعلق کا ایک بہت اچھا نقطہ ہمارے سامنے لاتی ہیں. ممکن ہے کہ اس ظرف میں یہ شعور ابھی بیدار نہیں ہوا ہے کہ میرا تعلق جس کل سے ہے اس کا تعلق بھی اسی کل سے ہے. علم الیقین کی حد تک تو وہ جانتا ہے لیکن عین الیقین اور حق الیقین کی روشنی میں جاننا ابھی باقی ہے. بعض اوقات علم الیقین کی روشنی میں بھی لوگوں کو علم نہیں ہوتا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میں ہوں اور یہ ہے, لیکن ان کو اپنی ایک روحانی وحدت کا احساس اور علم نہیں ہے. یہ احساس اور علم مومنین میں آتا ہے, یا تو جب امام زمان تشریف لاتے ہیں تو مومنین کے اندر باہمی یگانگت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے, اور اس سے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس کل سے ہمارا کوئی تعلق ہے. کیوں اس کل کے آنے سے اور اس کی دیدار سے ان اجزاء میں ایک ارتعاش پیدا ہوا ہے, اس لیے کہ ان تمام کا تعلق اس کل سے ہے اور اس لیے ان کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے ہے. اس کی ایک مثال محترم استادی نے ہمیں بتائی ہے کہ سورج کے سامنے آپ 1 کروڑ شیشے رکھ دیں, تمام شیشوں میں سورج کا عکس ہوگا. اب کوئی شیشہ گول ہے, کوئی لمبوترا ہے, کوئی ریکٹینگل ہے, سب کو الگ الگ کاغذ سے آپ لپیٹ لیں تو یوں لگے گا یہ ہرا شیشہ ہے, یہ لال شیشہ ہے, یہ شیشہ یہ سمجھے گا اس کی روشنی کوئی اور ہے. لیکن ان پر سے یہ کور اٹھایا جائے اور ہر شیشے کو دوسرے شیشے کی مثال دکھائی جائے تب ان کو پتا چلے گا کہ ان تمام میں دراصل وہی ایک سورج چمک رہا ہے. تو یہ مثال ہے روح کے کل سمندر کی اور اس کے اجزاء میں بکھر جانے کی. اس سے ایک نتیجہ جو مومنین آپس میں اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تمام ایک ہی کل کے مختلف ٹکڑے ہیں. اس لیے جو بات ایک ظرف دوسرے ظرف سے اگر ظاہری طور پر ٹکراتا ہے, اختلافات میں پڑ جاتا ہے, تو وہ دونوں کو تکلیف ہوتی ہے, دونوں کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ ان کا آپس میں ایک باہمی ربط ہے. اگر وہ اس کو نہیں پہچانتے ہیں تو وہ اس کو کوئی اور نام دیں گے, لیکن اگر وہ اس کو پہچانتے ہیں تو وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والی خلش کی وجہ جان سکیں گے کہ آج میرے دل میں اس لیے خلش ہے یا اس لیے بے چینی ہے کہ ایک ایسے دوسرے ظرف کو جس میں میری ہی روح کا ایک دوسرا حصہ ہے اس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے, جس کا براہ راست ایک اثر آج میری روح پر ہے. تو بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن میرے خیال میں ایک انتہائی شاندار طریقہ اور بہت ہی اونچی علمی باتوں کو سمجھانے کا ایک آسان طریقہ ہے. شکریہ.
مہربانی. میں ڈاکٹر رفیق سے بھی عرض کروں گا, تو اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیمونسٹریشن ہے کہ اس کو پھیلایا جائے, اس قدر یہ پھیل سکتا ہے, اور اگر کوئی اسکالر اس ڈیمانسٹریشن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی مقالہ لکھنا چاہے تو وہ ایک عجیب و غریب پریکٹیکل مقالہ بھی لکھ سکتا ہے. یہ بہت ہی عالی شان طریقہ ہے. اور جب ہم نے کینیڈا میں اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا تھا تو وہاں کے اسٹوڈنٹس اور اسکالرز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اش کر رہے تھے, یعنی بہت ہی شادمان ہو رہے تھے, کیونکہ کوئی بھی چیز پریکٹیکل ہے تو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے. اب ڈاکٹر رفیق سے کچھ کہنے سے قبل میں ایک اور نمونے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پیالے میں جو کچھ مسور کے دانے ہیں ان کو کلی طور پر بڑے ظرف میں ڈالیں اور اس کو خالی کر کے الٹائیں. اب ایک شخص اصل سے واصل ہو گیا اور اس کی ہستی کا جو آئینہ ہے وہ الٹایا گیا, اب اس میں سورج کا عکس نہیں پڑے گا. جب آئینے کو الٹاتے ہیں تو اس میں سورج کا ریفلیکشن نہیں پڑتا ہے, یعنی ایک آدمی مر گیا لیکن ایسا مرا کہ وہ زندگی ہی میں اصل سے واصل ہو چکا تھا, اور اب مر جانے کے بعد اصل سے واصل ہی رہے گا لیکن اس کی انفرادیت اصل میں قائم ہی رہے گی, کیونکہ یہ جو مسور کے دانے ہیں وہ بڑے ظرف میں ڈالنے سے ان کو کچھ نہیں ہوا, وہ پیسے نہیں گئے, وہ مٹے نہیں گئے, اور وہ نرم اور پاؤڈر نہیں ہوئے, وہ اسی طرح سے ہیں. لہذا اصل سے واصل ہونے کا یہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ اس میں انفرادیت قائم رہتی ہے, یعنی اس کی انا اور انائی سفلی انائی الوی سے جا ملتی ہے. تو یہ ایک مزید ڈیمانسٹریشن ہے. اور اب ایک اور ڈیمانسٹریشن کریں گے, یہ کہ ایک پیالے میں جتنے دانے ہیں ان میں سے کچھ کچھ دوسرے پیالوں میں ڈالیں گے اور کچھ بڑے پیالے میں ڈال کر اس کو الٹائیں گے. جی, ایک پیالے میں جو دانے ہیں کچھ کچھ دوسروں میں ڈالیں اور کچھ بڑے میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کو الٹائیں. ہاں, باقی سب کو الٹائیں, کو الٹا کر کے. ایک اور مومن گزر گیا تو اس کے گزرنے میں یہ بات ممکن ہے کہ وہ پھیل جائیں دوسروں میں بھی اور اس کا رابطہ کل کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی اصل سے واصل بھی ہے اور دوسروں سے بھی مل رہا ہے. اور اب جو اس کا دوسروں سے ملاپ ہے اور کل سے ملاپ ہے یہ واضح تر ہو جائے گا، چونکہ جو کچھ رکاوٹ ہو رہی تھی وہ جسم کی وجہ سے تھی، اور جسم کے لیے جو ضرورتیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کی وجہ سے تاریکی پیدا ہو رہی تھی. تو جسم سے جب کوئی فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے مشاہدات روشن تر ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کل میں بھی پا رہا ہے اور دوسروں میں بھی پا رہا ہے. تو یہ روح بسیط کا نمونہ ہے، اور ایسا شخص بہشت میں ہے کیونکہ وہ اومنی پریزنٹ ہو گیا اور ہر جگہ حاضر ہو گیا. تو یہ ایک اور مثال ہے، اور یہ ایسی چیز ہے، ایسا ڈیمانسٹریشن ہے کہ اس کی گوناگونی بھی ختم نہیں ہوگی، اور ہر بار ذہن میں ایک نئی بات آتی رہے گی. لہذا آج اس کو فی الوقت ختم کرتے ہیں، لیکن ختم کرنے سے پیشتر جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہ ڈاکٹر رفیق سے عرض کروں گا کہ وہ مجموعی طور پر کچھ تبصرے کے الفاظ کہیں اور اپنے خیالات کو ظاہر کریں.
معزز حاضرین، یالی مدد، جیسا کہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بسا اوقات انسان کے ذہن میں ایک خیال ابھرتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے. یہ ایسا سوال ہے کہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ کسی کے ذہن میں ابھرتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی حالت میں، یعنی ان الفاظوں میں تو نہ ہو لیکن ایک حالت یا کیفیت بے چینی کی ہوتی ہے. وہ کیفیت خود انسان سے اپنی حالت میں یہ سوال کرتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس بڑے سوال کا جواب شاید ہم کو دنیا کی کسی بڑی کتاب میں نہ مل سکے، لیکن محترم سر نے اس کو بہت ہی سلیس اور سادہ انداز میں ایک خوبصورت مثال کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کو ہم نفس کلی اور نفوس جزوی کی ایک شاندار مثال سے مشابہ قرار دے سکتے ہیں. ایک بڑا تھال جو ہے وہ درمیان میں رکھا گیا ہے، اس کے اندر مسور کے بے شمار دانے ہیں، اور اس کے گردا گرد 8 ظروف ہیں جو کہ دنیا بھر کے جو نفوس جزوی ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن ان تمام دانوں میں، کھا وہ تھال میں ہوں یا پھر پیالوں میں، ایک چیز بہت ہی نمایاں ہے، ایک ایلیمنٹ بہت ہی بھرپور انداز میں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ایلیمنٹ وحدت کا ہے، یعنی یونٹی کا. جیسا کہ کسی حکیم کا قول ہے کہ جو کا دانا ہمیشہ جو ہی کو پیدا کر سکتا ہے، اور گندم کا دانا ہمیشہ گندم کو جنم دے گا. تو اسی طرح سے نفس کلی کی جو وحدت ہے، جب وہ نفوس جزوی میں آئی تو وہ دراصل وحدت ہی ہے، گو کہ وہ کثرت نما ہے، یعنی گو کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وحدت کثرت نما ہے، یعنی ان سب کی یونٹی جو ہے وہ ایک ہے. لیکن جیسا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس بات کا ریئلائزیشن نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ایک مثال جو ہے وہ ہم نے اکثر سنی کہ اگر آسمان پر سورج یا چاند چمک رہا ہو اور اس کے سامنے پانی سے بھرے ہوئے چند پیالے رکھ دیے جائیں، اور پیالوں کی دو قسم کی اقسام ہوں، ایک ایسا قسم جس کے اندر صاف پانی ہو اور ایک ایسی اقسام جس کے اندر آلودہ پانی ہو، تو اگر صاف پانی ہوگا تو وہاں پر سورج یا چاند کا عکس یا وجود ہمیں محسوس ہوتا دکھائی دے گا، لیکن آلودگی کے سبب سے ہم پانی میں سورج یا چاند کے عکس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اسی قسم کی ایک اور مثال سمندر اور دریا کی ہے کہ اگر دریا کو سمندر دریا سمندر اور قطرے کی ہے کہ اگر قطرے کو تصور کیا جائے تو وہ دریا یا سمندر سے ہٹ کر نہیں، ایک قطرے کو اگر آپ سمندر سے الگ رکھیں تو وہ کب تک اپنے وجود کو برقرار رکھے گا؟ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ مل کے بنتا ہے ایک دریا، مگر قطرہ وہی ہے جو دریا دکھائی دے۔ تو آج ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دانا دانا مل کے بنتا ہے ایک گلہ، مگر دانا وہی ہے جو گلہ دکھائی دے۔ یا علی مدد،
بہت مہربانی۔ دراصل سبھی ایسے ہیں، سب ان کو تالیاں بجانا چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر رفیق صاحب کی وضاحت اچھی بھی تھی، لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا پیشہ ڈاکٹری ہے، ان کو بہت کم وقت ملتا ہے۔ ہم نے دوسرے اسکالرس کی سپیچ کو حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ان کو تالیاں نہیں بجائی، حالانکہ ان کی باتیں بہت ہی اچھی تھیں، لیکن ڈاکٹر رفیق صاحب کے لیے ہم نے تالیاں اس لیے بجائی کہ یہ علم کے بہت ہی قدردان ہیں اور اپنے کام کو، وہ بہت بڑی ذمہ داری کو چھوڑ کے آتے ہیں، اور ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس وقت بھی کوئی مریض آ سکتا ہے ان کے ہاسپٹل میں، لیکن یہ دونوں فرشتے آتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے اچھا اس دفعہ آپ جائیں اور میں خیال رکھوں گا کہ کوئی ہنگامی طور پر کوئی مریض آئے وغیرہ، ایسا نہیں کہا جاتا ہے۔ دونوں آتے ہیں، دونوں مشتاق ہیں، دونوں شوق رکھتے ہیں، اور پیشہ ان کا ڈاکٹری ہے، لیکن اس کے باوجود ہر محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اور بے پناہ ان کے دل میں علم کی قدردانی اور شوق ہے، اور ویسے گفتگو بھی بڑی اچھی تھی اور بہت ہی شاندار۔ سبھی اچھے ہیں، سبھی قابل تعریف ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اسکالرز نے بہت ہی ترقی کی ہے، بہت اچھی طرح سے مطلب کو سمجھ لیا ہے، اور بہت ہی مشقت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ پریکٹیکل چیز اور آپ کے لیے ناقابل فراموش ہے، اور بہت ساری باتیں آپ بھول سکتے ہیں، لیکن واقعاتی چیزوں کو آپ نہیں بھول سکتے ہیں، یہ تو کبھی بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسا، اے رسول ہم ایک ایسے انداز سے قرآن کو تجھ پر پڑھ کر سنائیں گے کہ آپ یا تم اس کو ہرگز فراموش نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے کہ کسی بات کو چبو چبو کر بتا دی جاتی ہے کسی بھی طرح سے، تو وہ بات ناقابل فراموش ہو جاتی ہے، اور یہ جو ڈیمانسٹریشن ہے، میرے خیال میں، میرے نزدیک بہت ہی عمدہ ہے، اور آپ اس کو ان تمام باتوں سے ملا سکتے ہیں جو ہم نے زندگی کے ایک حصے میں کتابوں میں روح سے متعلق لکھی ہیں، روح کی کتاب میں اور دیگر کتابوں میں ہم نے روح پر بہت کام کیا ہے۔ صرف روح پر کام نہیں کیا ہے بلکہ قرآن پر بھی اتنا ہی کام کیا ہے، اور ہر مقالے میں آپ کو قرآن کا کوئی نہ کوئی بھید، کوئی نہ کوئی حکمت ملے گی۔ ہم نے خداوند کی توفیق سے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس دور آخر میں ہم زمانہ آخر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم قرآن کے بیدوں کو ظاہر کریں گے۔ اب ایسے میں قرآن کے بیدوں کے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وقت آ چکا ہے، और कितनी अच्छी बात है कि हम एक ग्रुप हैं, आप हम सब मिलकर किस रिसर्च पर काम कर रहे हैं कि जहां बाज लोगों की नज़र में कुरान के पुरानी किताब लगता है, वहां हमारे नज़दीक कुरान हिकमतों का बेदों का ख़जाना है और ख़ज़ीने असरार इलाही है, लिहाजा कोई हरज नहीं कि कुरान के बेदों को एक एक करके ज़ाहिर करें ताकि यकीन हो कि अल्लाह की ये भी मिसाल किताब क़यामत तक कायम रहने वाली है और इसमें दुनिया व आखिरत के असरार पोशीदा हैं। हमें बेहद खुशी होती है जब कभी कुरान का कोई बेद मुनकशफ हो जाता है और ख़ुशी से हम कांप उठते हैं, झटके लगते हैं और बहुत ही बाज़फ़ा हाथ भी कांपने लगता है और फिर लिखने में भी दिक्कत होती है। हाथ का कांपना जिस्मानी तकलीफ़ से भी है, लेकिन ऐसे में जिस्मानी तकलीफ़ की बात नहीं है, बात कुछ और बन जाती है। आप यकीन करेंगे कि कुरान मौजज़ात की एक कायनात है, वो मौजज़ात खुदावंदी से भरा हुआ है, लिहाजा उसके मौजज़ात, उसके बेद, उसके असरार कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और मैं समझता हूँ अगर कुरान को इबादत से पढ़ना सवाब है, इबादत है, तो मानी से पढ़ना उससे ज़्यादा इबादत है और हिकमत के साथ पढ़ना उससे ज़्यादा सवाब है और बेदुम के साथ पढ़ना सबसे बड़ी इबादत है। इंशाल्लाह आप किसी वक्त में देखेंगे कि आप कैसी बातें सुनते थे और इमाम का ये कैसा इलम है और कितनी बड़ी इसकी अहमियत है। मैं समझता हूँ कि इस इल्मी इबादत से आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और आप शादमान होंगे, आप महसूस करेंगे कि यहाँ से कोई मख़फ़ी दौलत लेके जा रहे हैं और आप बहुत ही शादमान होंगे। दुनिया जहाँ में इसकी नज़ीर नहीं मिलती कि इमाम ऐसा इल्म उन गोशा नशीनों को देता है जो उसको याद करते हैं, जो उस पर यकीन रखते हैं, जो उसके नाम को लेते हैं। और जहाँ इमाम को नहीं पहचानते हैं वहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ इमाम को पहचानते हैं और इमाम के लिए करार करते हैं, इमाम से यारी चाहते हैं, वहाँ बहुत कुछ है और सब कुछ है। और अब मैं इसके साथ गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, शायद कोई सवाल हो, और अगर सवाल नहीं है तो कोई और गुफ्तगू हो सकती है, नहीं तो अगर वक्त हो चुका है तो फिर उसके लिए भी देखेंगे। और आइंदा जुमा को जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में हमारे सदर आली कदर बताएंगे कि कैसा प्रोग्राम है और क्या प्रोग्राम है। शुक्रिया ये आली मदद।